شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
اسلامی بھائیو، رجب المرجب اس ماہ مبارک میں ایک بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہوا ہے، اور وہ واقعہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، بڑے عجائب و غرائب دکھائے، حتیٰ کہ اپنا دیدار بھی بخشا. چشمان سر سے مدینے کے تاجور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کو بے حجاب دیکھا. جنت کی بھی آپ نے سیر کی، جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا. بڑے ہی مطلب عجائبات اس رات آپ نے دیکھے. یہی مبارک رات تھی کہ جس رات میں الحمدللہ ثم الحمدللہ محبوب پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو ایک انمول تحفہ عطا کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی تحفہ دے تو اس کو خوشی سے قبول کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات تحفہ دینے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ تحفہ دینے والے کی کوئی ذاتی غرض تو نہیں. خیر، تو اللہ تبارک و تعالی کی تو شان بلند ہے، بے نیاز ہے. اس نے جب تحفہ عطا فرمایا تو لینے سے والدین کو انکار کر دیا، سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس نے تحفہ جو دیا وہ کیا ہے؟ وہ تحفہ ہے نماز. الحمدللہ، تو نماز بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی اور امت کے لیے عطا فرما دی. 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری دستگیری فرمائی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. محبوب پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری امت 50 نہیں پڑھ سکے گی. تو پانچ کم ہو گئی. پھر آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہم گناہگاروں کی ذات کی کہ یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. خیر اس طرح آتے رہے جاتے رہے. اللہ کا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھتا رہا, اور بار بار اس بہانے موسیٰ علیہ السلام نمازیں کم کرانے کے بہانے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان آنکھوں کو دیکھتے رہے جو اپنے رب کو دیکھ کر آتی رہی. آخر کار پانچ رہ گئی. اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ پانچ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو محبوب نے فرمایا کہ اب تو مجھے جاتے ہوئے شرم آتی. پانچ نمازیں ہمارے لیے قبول ہو گئیں کہ اب یہ پانچ پڑھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلتے نہیں. نے فرمایا کہ یہ پڑھیں گے پانچ, لیکن میں ثواب ان کو 50 ہی کا دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک عرصہ دراز پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, پردہ فرما لیا تھا, لیکن نبی چونکہ حیات ہوتا ہے تو نبی جو ہے وہ بعد وصال بھی حیات ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اختیارات عطا فرماتا ہے تو وہ امداد بھی کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد فرمائی, کیونکہ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی تو مدد ہے نا. مدد کی تعریف تو یہ تھوڑی ہے کہ چھپی ہوئی نوٹیں دینا, پہلے نوٹیں کہاں چھپتی ہیں. مدد کی تعریف ہے کسی کو کسی طرح بھی فائدہ پہنچانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پردہ کرنے کے ہزاروں سال بعد اس امت کو یہ فائدہ پہنچایا کہ 50 کی پانچ نمازیں کروا دیں مشورہ دے کر. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں, اور اسی طرح اولیاء بھی مدد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مطلب یہ عطا کی. تو یہ واقعہ سارا جو ہے یہ مسلم شریف میں موجود ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں ذا بول بالے میری سرکاروں کے. ہمارے تو ماشاءاللہ اتنے آقا ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری بگڑی بنتی ہی چلی جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو بہرحال اس سفر مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عجائبات دیکھے, ان میں بعض گناہوں کی سزاؤں کو بھی ملاحظہ فرمایا, اور آ کر اپنے غلاموں کو بتا بھی دیا تاکہ غلام جو ہیں وہ چوکنے ہو جائیں اور خبردار ہو جائیں کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے, نہ ڈر جائیں. مثال کے طور پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک یہ بھیانک منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے, آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے, خوفناک منظر ہوگا. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ جو آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے ہیں یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں. تو جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کی بات نہیں مانتے, وہ ڈر جائیں اور لرز کر کانپ کر اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پاؤں پکڑ کر ان کو راضی کر لیں, ورنہ یہ مصیبت کہیں آ گئی تو پھر بعد میں کچھ نہیں ہو سکے گا. کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے, دل دکھاتا ہے, ان کی بات نہیں مانتا, ہاں ناجائز بات نہیں مانیں گے. اب ماں کہہ کے بیٹا سویا رہے فجر کی نماز قضا کر کے پڑھ لینا تو اب نہیں مانیں گے, یا ماں کہہ دے بیٹا کوئی بات نہیں رشوت لے آیا کر گزارا نہیں ہوتا, اب یہ بات نہیں مانیں گے. ماں باپ کی ملاوٹ والا مال ماں باپ بیچتے تو بھی بیچا کر تو یہاں نہیں مانی جائے گی. بیٹا داڑھی منڈا دے ہے نا بعد میں رکھ لینا, چلو شادی کے بعد رکھ لینا, ابھی منڈا دے تو یہاں نہیں مانی جائے گی. کہ جہاں اللہ رسول کا حکم موجود ہو تو وہاں ماں باپ کا حکم نہیں مانا جائے گا. اور باقی جو بھی معاملات ہیں کہ جن میں مطلب ہے کہ شریعت کی ممانعت نہیں ہے تو وہاں ماں باپ کا حکم ماننا لازمی ہے. بہرحال ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے بہر صورت. اسی طرح کی اور بھی کئی سزائیں میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات ایک گروہ پر گزرے کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا. تو جب وہ کچل لیتے سر تو پھر وہ سر جو تھے وہ درست ہو جاتے, پھر اس کو کچلتے. آپ نے اپنی امی کو کبھی حمام دستے میں کوئی کچلتی ہوئی چیز دیکھی ہوگی, کچلتے تو سر اسی طرح کچلے جا رہے تھے گویا. تو جبریل امین کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو یہ کیوں سزا دی جا رہی ہے. آپ بھی سوچ میں پڑ گئے, ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دانائے غیوب غیب جاننے والے, اور غیب جاننے والا جبریل سے پوچھ بھی رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. شاید آپ کے ذہن میں وسوسہ آیا تو اس نے کاٹ کر دی کہ ایسی متعدد حدیثیں ہیں کہ جن میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. بلکہ قرآن شریف میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. اب کوئی نادان سے نادان بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تو دیکھ رہا ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں اٹھا کر رکھا ہے, لیکن کیا اٹھا کر رکھا ہے یہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے پوچھ رہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. تو یہ مطلب یعنی کہ پوچھنا بہت ساری مصلحتوں کے تحت ہوتا ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا, اس میں یہ مسئلے بظاہر موجود کہ موسیٰ علیہ السلام خائف تھے, خوفزدہ تھے, تو بات چیت کر کے ان کو مطلب نہیں کہ کیا جا رہا تھا. تو اسی طرح ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھ رہے ہیں, تو پوچھنے میں مطلب یہ ہرگز ظاہر نہیں ہوتا کہ مطلب ان کو پتا نہیں. استاد بھی تو شاگرد سے پوچھتا ہے, اب کوئی استاد شاگرد سے پوچھے بتا پانچ اور چھ کتنے ہوتے ہیں, شاگرد یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ استاد صاحب آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پانچ اور چھ گیارہ ہوتے ہیں اور ہم لوگ گیارہویں دھوم دھام سے مناتے ہیں. اب یہ اس شاگرد اپنے استاد کو یہ تو نہیں سمجھانے بیٹھے گا, ہے نا, سیدھی بات ہے, اس نے جواب دینا ہے. اور شاگرد کا ذہن بھی بنا ہوا ہے کہ استاد امتحانن مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ پانچ اور چھ کتنے ہوتے ہیں, تاکہ اس کے ذہن میں بن جائے کہ گیارہویں بھی گیارہ ہوتے ہیں اور گیارہویں بھی ہمارے نزدیک بہت معظم کوئی مطلب یعنی کہ تہوار, الحمد للہ, ہے نا, ہم غریبوں کا تہوار ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہم مناتے ہیں یار. تو جبریل امین سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا, میں یہ مسئلے ہو سکتی ہے کہ جبریل تو ہمارے آقا کے غلام ہیں, اس میں تو کسی کو بھی شبہ نہیں, تو آقا غلام کو پوچھ رہے ہیں کہ گویا مجھے تو معلوم ہے تجھے بھی کچھ یاد ہے کہ نہیں, کیوں ہو رہا ہے, سمجھ رہے نا میری بات. تو بہرحال جبریل امین سے رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے. اب اس کے معنی اللہ جانے اس کا حبیب جانے کیا ہے, بہرحال اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بے نمازیوں کی سزا ہے نا کہ نماز سے سر بوجھل ہو جاتے ہیں, یعنی کہ باتیں کرنی ہو گپ شپ کرنے ہو تو بندہ بہت ٹائٹ ہوتا ہے, اور پھر ذرا کوئی کام اگر اس کو سونپا جائے تو وہ سر کھج جاتا ہے, یار میرے سر میں درد ہے, ذرا موڈ آف ہے, ذرا نزلہ ہو رہا ہے, یار نیند چڑی ہوئی ہے, اور باتیں چیتیں اس سے کرا لو, گپ شپ لگوا لو, ہوٹل میں بٹھلا لو اس کو, تو وہ بڑے مزے سے مطلب یہ سارے کام کرے گا لیکن اصل کام نہیں کرے گا. تو نماز سے سر بوجھل, تو نماز میں گویا جو سستی کرتا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز پھٹا پھٹ پڑھ کے, جیسے بعض لوگ تو جماعت سے پڑھتے نہیں, بس وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگ جاتے, پھٹا پھٹ مطلب یعنی کہ دو سجدے کیے وہ دے نکلے, تو مطلب یہ کہ نماز کے ارکان پورے ادا نہیں کیے. ارکان پورے ادا کرنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر بہت سارے جلد بازوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کے لیے جاتے ہیں تو پہلے نل کھولتے ہیں, کیونکہ جلد باز بہت ہوتے ہیں, نل کھول دیے اب آستین چڑھا رہے ہیں. اب یہ بیوقوف اتنا نہیں سوچتے کہ اللہ کی نعمت برباد ہو رہی ہے, پانی ضائع ہو رہا, نل کھولنے کا فلسفہ کیا, پہلے دیکھا ہوگا آپ نے, پہلے نل کھولیں گے پھر وہ آستین چڑھائیں گے, یہ پانی ضائع ہو رہا, ایک ایک قطرے کا حساب قیامت کے دن پتہ نہیں کس طرح دیں گے, یہ کوئی احساس نہیں ہے نا, بوجھل بالکل, بھاگ بھاگ کے نماز پڑھنی ہے جوں توں کر کے, پھر وضو کرنا تو کسی کو بھی نہیں آتا. 99.99 اگر نمازیوں کو دیکھ لیا جائے تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی سنتوں کے مطابق وضو کرتا ہوں, دینے بہت بالکل دل جلتا, بعضوں کا دیکھنے کو جی نہیں چاہتا, اتنی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ تو ایک تو پانی میں تاشا بہاتے ہیں, پھر ہر ایک مطلب تقریباً لوگ ہاتھ کس طرح دھوتے ہیں, ہاتھ دھوئیں گے تو پھر ہاتھ دھو لیں گے نا جب, تو پھر یوں چلو میں یوں یوں گراتے رہتے ہیں, یوں کرتے رہتے, پتا نہیں کیوں کرتے ہیں, ان کو کس نے سکھا دیا, یہ اتنا غلط العام ہے. آپ میں سے بھی سینکڑوں اسلامی بھائی کرتے ہوں گے, یہ میرا گمان غالب ہے, جو ماحول میں وہ نہیں کرتے ان کو پتا ہوتا مسئلہ, یہ بےچارے نئے نئے آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا, تو ان کو خیر محبت سے سمجھایا جائے تو اس طرح وہ یوں پانی بہاتے ہیں, کوئی گنتی کچھ پتا نہیں, یہ تو بالکل ناجائز ہو جائے گا, پانی برباد ہو رہا ہے. اللہ کے گھر کا پانی جو چندے سے مطلب وہ اس طرح موٹریں لگا کر بےچارے بھرتے اور دے دھڑا دھڑ پانی برباد ہو رہا ہے. پھر مسے کے وقت, مسا کرتے وقت تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نل کھلا رکھنا کوئی فرض یا واجب یا کار ثواب نہ ہو, تو عموماً ہر ایک نل کھلا رکھتا ہے پھر مسا کرتا ہے, یعنی کہ دنیاوی تعلیم تو بالکل عام ہو گئی, دنیاوی معاملات سب کو پتا ہے, وضو کرنا کسی کو نہیں آتا, کیسی بدقسمتی ہماری. تمام فنون ہم جانتے ہیں, دنیا کے فن سب جانتے ہیں, ایم اے کر لیا, بی اے کر لیا, سی اے کر لیا, پتہ نہیں کیا کیا مطلب اگڑم بگڑم شگڑم ڈگری حاصل کر لی, لیکن بندے کو نماز تو پڑھنا ہی نہیں آتی, وہ بڑا ہوشیار اور چالاک مشہور ہے, خاک ہوشیار اور چالاک ہے جس کو نماز نہیں آتی, وضو نہیں آتا, کتنی بد نصیبی. یعنی دنیا کے علوم کی طرف بہت توجہ, روزانہ رات دن اس کے پیچھے ہم لوگ خوار, دنیاوی تعلیم کے لیے, دنیاوی علوم کے لیے رات دن خوار, یہاں تک کہ پاکستان سے باہر بھی جانا پڑے تو لازمی جانا, سال میں لاکھ روپے خرچہ ہو تو بھی کرنا, لیکن وضو نماز یہ مسلمان کے جو بنیادی معاملات ہیں وہ ہمیں نہیں آتا. اگر وقت مانگو اجتماع کا تو یار لوگوں کو کوئی فرصت نہیں, اگر کہہ دو کہ بھائی کم از کم مہینے میں ہمارے ساتھ چلا کرو, ہم ذرا جائیں گے کراچی سے باہر, کچھ نمازیں سیکھیں گے, سنتیں سیکھیں گے, تو فرصت نہیں, بس ہر وقت پیسہ جوڑنا ہے. سیٹھ جی کو فکر تھی کہ دس دس کیجیے, موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجیے, پھر کچھ بھی آتا کچھ بھی کام نہیں ہے. نمازیں سیکھو گے، وضو سیکھو گے، غسل کی سنتیں سیکھو گے، ہے نا، اور اپنے اعمال کی، اپنے ظاہر کی، اپنے باطن کی اصلاح کرو گے، یہ کام آئے گا آپ کو. تو بہرحال یہ کہ جو جن کے سر نمازوں سے بوجھل ہوتے ہیں، بوجھل رہتے ہیں، نمازوں میں جو غفلت برتتے ہیں، ان کی سزا ہمارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمائی کہ ان کے سر بار بار کچلے جا رہے ہیں اور بار بار وہ درست ہوتے جا رہے ہیں، پھر کچلے جا رہے ہیں، یہ چل رہا ہے. پھر آگے جب ایک گروہ اور نظر آیا کہ جن کی شرم گاہوں پر کیتڑے لپٹے ہوئے اونٹ بکریوں کی طرح وہ کوہڑ اور گرم پتھر وغیرہ چر رہے تھے، یعنی وہ اس کو مجبور تھے کہ وہ چر رہے تھے، اس کو آپ نے پھر دریافت کیا تو عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں سے زکات اور صدقات نہیں نکالا کرتے تھے. جو واجبات ہیں، زکات ہے وہ واجب ہے، یعنی فرض ہے، وہ صاحب نصاب پر اس کے جو بھی شرائط ہیں اس کے مطابق اس پر فرض ہے. تو واقعی اگر ان سرمایہ داروں کا آپ اگر محاسبہ کریں نا، صحیح معنوں میں گھیراؤ کیا جائے، تو آپ کو شاید اکثریت ایسی نکلے گی، اکثریت کہ وہ زکات پوری نہیں دیتے ہوں. صحیح عرض کرتے ہیں. اب مثلاً یہاں تو ارب پتی لوگ بھی کافی آپ کو ملیں گے، ارب پتی اگر زکات دے تو 2.5 کروڑ روپیہ زکات ہوتی ہے. تو یہ اگر واقعی زکات کراچی والے ہی نکالنے شروع کر دیں، خالی کراچی والے، تو اربوں روپے کی زکات بنے، اربوں روپے کی، یہ اربوں روپے جاتے ہیں، دیتے ہو تو جاتے کہاں، اب پتا چلا کہ نہیں دے رہے. میرا ایک گمان ہے کہ اگر واقعی ہمارے ملک پاکستان کے مسلمان صحیح معنوں میں زکات تو پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو، سارے جو مدارس اور دارالعلوم ہیں وہ مطلب یعنی کہ بڑے پاورفل طریقے پر چلنا شروع ہو جائیں، جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں وہ بالکل بہت اچھی طرح چل پڑے. لیکن صحیح معنوں میں زکات نکالی نہیں جاتی، اور جو نکالتے ہیں ان کو زکات کس کو دینی چاہیے یہ بھی نہیں پتا ہوتا، تو اس لیے ان کی زکاتیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. اس طرح مطلب یعنی کہ ہر بندہ جو اپنی زکات برباد کرتا ہے. تو زکات جو دیتا ہے اس کے لیے یہ لازمی ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میری زکات کس طرح درست ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں، نماز پڑھنے والے کے لیے فرض ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میری نماز کس طرح صحیح ہوگی، اس کے مفتیدات کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کو پتا ہونا چاہیے. اسی طرح جو روزہ رکھتا ہے، رمضان کا روزہ جس پر فرض ہے، تو اس پر اتنا علم ہونا فرض ہے کہ روزہ کس طرح درست ہوتا ہے اور کس طرح اس کا روزہ فاسد ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، یہ لازمی ہے، یاد رکھیں. اسی طرح جس پر زکات فرض ہے اس کو زکات کے تمام مسائل معلوم ہونے چاہیے لازمی. جس پر حج فرض ہوا، حج کرے گا یہ، تو اب اس کو حج کے سارے مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ کس طرح مطلب حج درست ہوگا اور کس طرح اس پر مطلب نے کہ خرابیاں اس میں پیدا ہوں گی. لیکن بدقسمتی سے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں، کسی کے پاس اس کا کوئی وقت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. پھر ایک گروہ ملاحظہ فرمایا، ایک جماعت دیکھی کہ جو عورتوں اور مردوں کا ایک گروہ تھا کہ جن کے آگے پکا ہوا عمدہ گوشت رکھا ہوا تھا اور قریب ہی کچا اور خراب گوشت بھی رکھا تھا، تو وہ لوگ بہترین پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر وہ خراب گوشت کچا جو تھا اس کو کھا رہے تھے. استفسار کرنے پر عرض کیا گیا کہ یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں ان میں کہ جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان کے دنیا میں بھی اتنے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. کیونکہ وہ صحبت جو مؤثر ہوتی ہے، حدیثوں میں ایسا قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. اس کے بعد رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک گروہ پر گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، اور جب وہ کاٹ لیتے تو پھر درست ہو جاتے ہونٹ اور زبانیں، پھر کاٹنا شروع کر دیتے. بڑا دہشتناک منظر ہے. استفسار پر عرض کیا گیا کہ یہ فتنہ برپا کرنے والے مقررین ہیں، سادہ لوح مسلمانوں کو بھڑکا کر، بدکا کر، جو الٹے سیدھے مطلب ہے کہ واز کہتے ہیں، ہے نا. تو اس طرح مطلب جو لوگ فتنہ برپا کرتے ہیں مسلمانوں میں، تو ان کے لیے مطلب یہ وعیدیں ہیں کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ جو ہیں وہ کینچیوں سے کاٹے جاتے رہیں گے. ایک درگیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی سے پکڑ. اپنے کو تو یہی مزہ آتا ہے، بس اسی میں مطلب اپنی چار دیواری میں خوش ہیں، الحمدللہ کہ مدینہ کا راستہ اسی سے ہم کو ملتا ہے، ہے نا. اور مدینے والے کے دامن سے لپٹے تو وہ جنت میں بھی اسی راستے سے لے ہی جائیں گے، انشاءاللہ. ادھر ادھر وہ بھاگے جس کو منزل معلوم نہ ہو، الحمدللہ ہماری منزل مدینہ میں معلوم ہو گیا ہے. شہر مدینہ منزل موری، پگ پگ بڑھتا جاؤں، بیاں پکڑ لو آ کر موری، ہمت نہ جاؤں ہار، طیبہ کی دیکھوں بہار. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اے حضور پر نور شافع یوم النشور محبوب رب غفور صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے ایک خواب بیان فرمایا. اور یہ یاد رکھیے کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، رحمانی ہوتا ہے، شیطانی کبھی نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے خواب میں بہرحال شیطان کا دخل ممکن ہے، نبی کے خواب میں یہ ممکن نہیں. جو بھی خواب ہوتا ہے وہ بالکل حجت ہوتا ہے نبی کا خواب. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور یہ سچا خواب ہے، تم اس کو خوب سمجھ لو. میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ چل دیا لے کے. تو ایک پہاڑ کی طرف ہم پہنچے، پہاڑ بالکل چڑھائے، اس کی سیدھی تھی، کافی دراز تھا. تو اس نے کہا کہ حضور اس پر چڑھیے. میں نے کہا یہ تو بہت دشوار گزار ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم سہل کر دیں گے. پھر جب ہم اس پر چڑھ گئے، یہ حدیث کا مضمون ہوتا ہے، میں لفظ ٹو لفظ بیان نہیں کرتا لیکن سمجھانے کے انداز میں تم عرض کر رہا ہوں. ہم نے کچھ عورتوں اور مردوں کا ایک گروہ دیکھا کہ جن کی باچھیں کٹی ہوئی تھی، باچھیں گال کو بولتے ہیں، جن کے گال جو تھے وہ کٹے ہوئے تھے، چرے ہوئے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل ان کے قول کے خلاف ہوا کرتا تھا، یعنی کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے. پھر آگے چل کر کچھ عورت اور مرد ہم نے دیکھے کہ جن کے کانوں اور جن کی آنکھوں میں میخیں ٹھکی ہوئی تھی، کیلیں ٹھکی ہوئی، تصور سے باہر، یعنی کہ تنکے میں روئی لپیٹ کر بھی اگر وہ کان میں دبائے تو وہ آستے آستے دبائے گا، ڈرے گا کہیں لگ نہ جائے، کہیں روئی ہٹ گئی اور کہیں سوراخ نہ ہو جائے، زخم نہ آ جائے، ڈرتا آدمی نہیں. بابا کان کے پردے بڑے نازک ہیں، آنکھوں کی حفاظت، اس کے حفظان کے اصول جو ہیں وہ تو سب مطلب اس کو تو جانتے ہوں گے کم و بیش، ہے نا. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. ہاں تو چلتے چلتے اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، چلتی گاڑی میں مطالعہ نہیں کرنا چاہیے اور لیٹے لیٹے مطالعہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اصول سب کو پتا ہوتا ہے. آنکھیں اتنی نازک ہیں، کبھی کوئی ذرہ چلا گیا آنکھوں میں تو وہ کتنی تکلیف ہو جاتی ہے، اور اگر مرچ کا کوئی ذرہ چلا جائے چگنی کا ناچ نچا کر رکھ دے، اتنی جلن مچے گا نا. اور اتنی نازک ہے دھوئیں برداشت نہ کرے. ارے بھائی پیاز کٹ رہی ہو اور آنکھوں میں پیاز کا اگر اثر جائے تو آنکھیں ملنا شروع کر دے، جلیں. اور یہ آنکھیں اتنی نازک ہیں اور فوراً اس پر اٹیک ہوتا ہے. تو یہ ہنگامے شنگامے جب ہوتے ہیں تو پولیس والوں کو بھی آئیڈیا مل گئی ہے، تو وہ بھی ایک گیس کا گولا چھوڑ کے سارا مجمع منتشر کر دیتے کرتے ہیں نا، وہ آنسو گیس جس کو بولتے ہیں، بڑی آنکھیں جلتی ہیں اس میں، اتنی آنکھیں نازک ہیں. تو ان نازک آنکھوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں اور نازک کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں. یہ کس، یہ کیوں مطلب ہو رہا ہے، کس جرم کی سزا؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ وہ دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتے ہیں جو آپ نہیں سنتے. مطلب یہ کہ ناجائز و حرام دیکھنے اور سننے والوں کی یہ سزا ہے. یعنی جو نامحرم عورت یا جاذب پرکشش مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھے، ہے نا، کا سطر کھلا دیکھے. مثلاً فٹ بال کھیلتے ہیں جو لوگ چڈیاں پہن کر، کبڈی کھیلتے ہیں، پہلوانی کرتے ہیں، کشتیاں کرتے ہیں، یہ سارے لوگ چڈیاں پہن کر کرتے ہیں، اور ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ جسم کا اطراف کا جتنا بھی حصہ ہے مرد کا، یہ تو ہے ہی سطر. عورت کا تو خیر پورا جسم سطر ہے سوائے ایک دو اعضاء کے باہر. تو یہ کہ یہ سارا جو حصہ گھٹنوں سمیت، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ سطر. اب یہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں، یہ فٹ بال غالباً، ہاکی اور یہ کبڈی، پتہ نہیں باکسنگ بھی چڈیاں پہن کر کھیلتے ہو تو تجربہ بہرحال نہیں، اس ٹائپ کے یہ اس میں چڈیاں پہنتے ہیں لوگ اور برسر عام وہ کھیلتے ہیں. تو ان کو دیکھنا حرام، اس طرح کھیلنا حرام کہ لوگ یہ خود ہی ننگے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، سمجھے. تو اس طرح کے کھیل دیکھنا یہ حرام ہونا چاہیے. بار تو اس طرح کی مطلب باتوں پر آپ خود غور کرتے چلے جائیں، کیا کیا حرام ہے، کیا کیا حلال ہے، آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی. مثلاً ٹی وی پر نہیں جی ہم تو خبریں سنتے ہیں، تو خبریں بھی تو عورت آ کر دیتی ہے نا، اکثر عورت آ کر خبریں دیتی ہے، بے پردہ ہوتی ہے، سامنے اس کو ٹک ٹکے باندھ کر دیکھا جا رہا ہے بندہ، خبریں سننا بھی اس صورت میں ہو گیا حرام. حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے سو بار کریں گے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں پیارے بھائیوں، اگر آپ دیکھتے ہیں جو میں نے دو چار عرض کی ہے نا، تو یہ حرام ہے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. پوچھنے والا جب پوچھے گا پھر جواب نہیں بن پڑے گا کہ وہ دیکھتا تھا اس لیے میں دیکھتا تھا، یہ دیکھتا تھا اس لیے میں دیکھتا تھا، وہ یوں کرتا تھا اس لیے میں کرتا تھا. بھائی اس سے بھی ہم نمٹیں گے، پہلے تو بتا تو یہ کیوں کرتا تھا. تو پھر خدا نہ کرے پھنس گئے تو بات خراب ہو جائے گی. اس لیے جو جیسا کرتا ہے ٹھیک ہے، وہ اپنا بھگتے گا، ہر ایک اپنی اپنی قبر میں جائے گا. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، دنیاوی معاملات میں تو بولتے ہو، یہاں بھی بول دو کہ اپنی آخرت کی فکر کرو اور دوسرے کی آخرت سے بے فکر مت بنو، تانے کے روپ میں نہیں، اس کی اصلاح ہو اس طرح کوشش کی جائے. تو بہرحال یہ کہ ورنہ آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکوانے کے لیے تیار رہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، پھر ایسا ہوا تو کیا کرو گے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. اور گانے سننے والوں کے بارے میں یہ بھی آیا کہ جو کسی گانے والی عورت کا گانا توجہ سے سنتا ہے اس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا. یہ ہماری مجبوری ہے, ہوٹل میں گانا بجانا پڑتا ہے, گاہک نہیں آتے, پان لینے نہیں آتے, پان کی دکان پر اس لیے ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے. بس میں لوگ بیٹھتے نہیں ہیں, بس میں اگر ہم کیسے نچڑا ہے لوگ مطالبہ کرتے ہیں. یہ سب جھوٹے بہانے, جس کو اللہ کے رزاق ہونے پر کامل یقین ہے وہ ایسے بہانے نہیں کر سکتا. خود اپنا نفس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی آڑ میں مطلب بندہ اندھی چلاتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. مزید میرے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جو مرد عورت سر نیچے کیے, یعنی وہ بھی ٹانگوں سے لٹکے ہوئے تھے, سر ان کا نیچے تھا, پیر اوپر تھے, اور زمین کی کیچڑ کو وہ چاٹ رہے تھے. بتایا گیا کہ یہ وہ روزہ دار ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے, وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے. تو جب ان کا یہ حال ہے تو روزہ نہ رکھنے والے کا کیا حال ہے؟ تو جتنے روزے چھوٹ گئے وہ بھی پھٹافٹ اس کو بھی ادا کر لو. خالی توبہ سے وہ قضا نماز اور قضا روزے نہیں معاف ہوتے, اس کو تو ادا کرنا ہی پڑے گا. اینی ہاؤ پھر توبہ کریں کہ جو تاخیر ہو گئی یا اللہ اس کو معاف کر دے, پھر وہ اللہ کی رحمت پر ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے بڑے گناہگار کو جنت میں داخل فرما دے, دوزخ سے بچا لے, یہ اس کی رحمت پر ہے. آگے چل کر مزید تین آدمی ملے جو شراب طہور پی رہے تھے, پاک شراب پی رہے تھے اور خوشی کے نغمے گنگنا رہے تھے. بتایا گیا پوچھنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ زید بن حارثہ, جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. یہ تینوں صحابہ جو دنیا سے تشریف لے گئے تھے, یہ ان کا مطلب ہے کہ اپنے حال ملاحظہ فرمائے. یہاں پھر میری بات کی دیکھیں کتنی پیاری تائید ہوگی. میں نے عرض کیا کہ سرکار ہر بار پوچھتے کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, تو اس سے تو اگر یہ کوئی سمجھ لے کہ بھائی یہ تو سرکار کو معلوم نہیں, جب ہی تو پوچھ رہے وسوسہ آئے, تو اس کی میں نے کاٹ کر کے بتایا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے, سیدھے ہاتھ دیکھے اور ہاتھ میں کیا ہے وہ نہ دیکھ پائے, یہ تو ممکن ہی نہیں, لیکن کسی مصلحت کے تحت پوچھا گیا. تو یہاں بھی مصلحت کے تحت پوچھا گیا, جو شاگرد کو استاد پوچھتا ہے کہ بتاؤ پانچ اور چھ کتنے ہوتے ہیں, تو اسی طرح مطلب ہے کہ اب سرکار نے سب پوچھا تو چلو ٹھیک ہے. تو یہاں تو یہ تینوں سرکار کے غلام ہیں, وہ غلام جو سرکار کی صحبت سے فیضیاب ہو چکے, اور ہمارے آقا کا حافظہ, جہاں تک حافظے کا تعلق ہے تو پوری کائنات کا حافظہ ایک طرف اور میرے آقا کا حافظہ ایک طرف, اور آپ کے علم کے لیے تو جو مثال تمام, ایک دریا ہو اور اس دریا کے کنارے چڑیا جو ہے وہ بیٹھے اور چڑیا اس میں چونچ ڈالے اور چونچ میں ایک بوند پانی آئے نا, بوند پانی آئے, اب دریا کے مقابلے میں بوند ظاہر ہے کہ کوئی اس کی حقیقت نہیں. تو پھر یہ مثال دے کر فرمایا کہ علم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی مثال ہے کہ تمام انبیاء, ملائکہ, تمام صحابہ, تمام دنیا کے جو انسان ہیں, جو لوگ ہیں, ان کا علم جو ہے وہ دریائے علم مصطفیٰ کے مقابلے میں وہی وہ چڑیا کی چونچ میں جو بوند ہے اس کے برابر ہے, اور میرے محبوب کا علم اتنا وسیع ہے. تو جبریل امین کوئی محبوب سے بڑھ کر عالم تو نہیں جو سرکار کو یہ باتیں مطلب نہیں جانتے اس لیے بتا رہے تھے. تو امتحانن پوچھنا, تو اب یہ کہ جیسے تینوں صحابہ کو پوچھا کہ یہ کون ہے, تو سرکار کی صحبت میں وہ رہے اور سرکار ان کو پہچانے نہیں, تو جبریل امین زیادہ پہچانتے ہیں, صاحب یعنی کہ فرشتہ زیادہ پہچانتا ہے, سرکار نے بھی اسے پوچھنے کہ یہ کون لوگ ہیں, بھول گئے نہیں, تو سرکار کو سب پتا ہے آپ اللہ کے محبوب ہیں, اس کی عطا سے دانائے غیوب ہیں. اور ابھی میں نے عرض کیا کہ شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا, اور اللہ کی ذات تو غیب الغیب ہے, جبھی تو میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب غیب الغیب ذات بھی محبوب کو نظر آئی تو سر کی آنکھوں سے دیکھا, اور کوئی غیب کیا ہے جو مطلب آپ سے چھپ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی دیکھی اللہ تعالیٰ کی, صرف تجلی چلک, اور تجلی برداشت نہ کر کے بے ہوش ہو گئے, تو پھر بھی آپ کی بینائی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اندھیری رات میں دور پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہو, اور موسیٰ علیہ السلام اس کالی چونٹی کو دیکھ لیتے اور یہ بھی پتا چل جاتا کہ یہ چونٹی کون سا قدم اٹھا رہی ہے. جب تجلی دیکھنے والے کی یہ شان ہے تو جس نے خود خالق حقیقی کو دیکھا اس کی شان کا کیا علم ہوگا. تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔